بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه، اس عظيم كتاب شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب ما جاء في كثرة الحلف، کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم. شیخ صاحب نے اس سے پہلے کئی ابواب میں قسم کے متعلق باب باندھے تھے، اور اس باب میں قسم کے متعلق صرف ایک جزئیے کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ ہے کثرت سے قسم کھانا. کثرت سے قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پر قسم کھاتے ہیں، چاہے وہ بات ذو معنی ہو، اچھی ہو، یا بات اتنی اہمیت کی ہو کہ اس کے لیے قسم کھانا ضروری ہے نہیں، اس کو جاننے کے بغیر صرف وہ قسم کھانا جانتے ہیں، بس ہر بات پہ ہر قدم پہ قسم کھانا. تو کثرت سے قسم کھانا جو ہے وہ توحید کے کمال کے منافی ہے، کیونکہ اگر توحید کامل ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہے وہ ہر معاملے پہ ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا نام مانے. تو خاص طور پہ قسم جیسا الفاظ جو ہے یہ عام الفاظ نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے بھی اس باب کس لیے باندھا تھا کہ یہ اس حکم کو بیان کریں کہ کثرت سے قسم اٹھانا جو مذموم ہے، اور اس کی دلیل میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 89 کی آیت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے. نمبر دو، قسم کی حفاظت کیوں کی جائے؟ قسم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، بار بار ہر معاملے پر قسم نہ کیجیے، قسم نہ کھائی جائے. جب ظاہر اب زیادہ قسم نہیں کھاؤ گے تو حفاظت ہی ہوگی قسم کی. نمبر دو، اگر قسم کھا لی جائے اور اس پر گرہ ڈال لی جائے، یعنی قسم کو مضبوط کیا جائے، تب اس قسم کو پورا کرنا لازمی ہے، واجب ہے، قسم کی حفاظت ہوگی. تیسرا طریقہ، اگر قسم کو توڑنا چاہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے اور قسم کو توڑ دے، اگر اس کی ایک وجہ ہے. اگر کفارہ ادا نہیں کرتے تو قسم کی حفاظت نہیں ہوگی. تو یہ قسم کی حفاظت کا معنی ہے. ضرور کیوں ہے قسم کی حفاظت؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، اس کی اہمیت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس نام کی قدر کرے اور اپنے قسم کی حفاظت کرے. اور جو اپنے قسم کی حفاظت نہیں کرتے وہ یاد رکھے، ان کے ایمان میں کمزوری ہے، ان کے توحید میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور موجود ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس مذمت سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قسم کھائی نہ کریں. یہ آیت جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 قسم کے متعلق ایک بنیادی آیت ہے. قسم کے احکام اور مسائل میں سے جو اہم باتیں ہیں, قسم کا کفارہ اسی ایک آیت میں موجود ہے, قسم کی قسمیں اسی آیت میں موجود ہیں. تو میں حضرت مسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کو جا کے پڑھیں, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, اور دیکھیں علماء کے اقوال, اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کتنی پیارے پیارے پیغام دیا ہے ہمیں قسم کے تعلق سے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل کے دور میں قسم کے متعلق اکثر لوگ غافل ہیں. قسم کے احکام مسائل کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا, قسم ہی کھا لیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں. تو اس سے پہلے کہ آپ قسم کھائیں, اور قسم کھانا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, تو اس سے پہلے کہ آپ قسم کھائیں, ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قسم کے احکام مسائل جان لیں. اور اس پر میں ایک مکمل درس دیا ہے قسم کے احکام مسائل کے متعلق. تو حضرت سامعین سے گزارش کی وہ بھی آپ سن لیں, ان شاء اللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں یہاں پر بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنے میں وقت ضائع ہوتا ہے, تو آپ وہیں سے جو بھی احکام اور مسائل وہیں سے آپ لے لیں. اس آیت میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قسم کی حفاظت کرنا فرض ہے. نمبر دو, قسم کی حفاظت کا طریقے کو جاننا. نمبر تین, کثرت سے قسم کھانا. کثرت سے قسم کھانے سے قسم کی حفاظت نہیں ہوتی. نمبر چار, کثرت سے قسم کھانا قابل مذمت ہے. نمبر پانچ, کثرت سے قسم کھانا توحید کامل کے منافی ہے. تو یہ ایک آیت میں ہمیں یہ پانچ پیغام ملتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب. اخرجاه صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم چیزوں کی فروخت کا ذریعہ تو ہے, لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. قسم کھانے سے, تاجر جب قسم کھاتا ہے تو اس کے قسم سے اس کی تجارت تو چمک جاتی ہے, یعنی چیزیں تو بک جاتی ہیں, لیکن اس کی تجارت کا مال جو ہے اس میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں جو کثرت سے قسم کھاتے رہتے ہیں. ان تاجروں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ قسم سے تو ان کی تجارت بڑھتی جائے گی اور ان کی تجارت میں ان کو نفع بھی ہوگا اور پیسے کی زیادتی بھی ہوگی, ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ معروف و مشہور بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی. جتنی بھی ان کے پاس پیسہ ہوگا, جتنی بھی مال و دولت ہوگی, وہ پھر بھی فقیر رہیں گے, پھر بھی محتاج رہیں گے, پھر بھی ان کے دل کی تنگی دور نہیں ہوگی. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لیا بغیر کسی وجہ کے. تو یہاں پر بات عام ہو رہی ہے, یاد رکھیں, میں جھوٹی قسم کی بات نہیں کر رہا ہوں. کثرت سے قسم کھانے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ جھوٹی قسم جو ہے وہ اور اس سے بڑھ کر جو ہے ایک اور جرم ہے. اب دیکھتے ہیں بعض دکاندار جو ہے بڑے عجیب سی ان کی ایک حالت ہوتی ہے, جو ہی جاتے ہیں وہ قسم شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں یہ چیز کیسی ہے, یہ کتنے کی ہے, قسم سے بہت اچھی ہے. آپ نے پوچھا کسی کیسی, آپ پوچھ رہے کتنے کی ہے, والله بہت اچھی ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس کو یوز کریں, اس کے یہ فائدے ہیں. بھائی میرے سوال کا جواب دیں, کتنے کی ہے؟ میں نہیں کب پوچھا کہ میں اس کو خرید رہا ہوں, میں تو ایسے شاپنگ کہاں میں نے کرنی, میں تو ایسے سیل کرنے آیا ہوں, دیکھنے ہوں چیزوں کو. جیسے کہ عام خریدار ہوتے ہیں آج کل کے دور میں, خریدنے والے کم ہوتے ہیں, سیل کرنے والے بہت ہوتے ہیں. کوئی سیل کرنے والا وہاں پہنچ گیا, اس بیچارے نے کہا یہ خریدنے آیا ہے, اور قسمیں شروع کر دی. تو اس کے دو نقصان ہوئے، ایک تو اس نے خریدنا تھا نہیں، دوسری بات ہے کہ آپ نے قسم کھا کر اپنی برکت بھی ضائع کر دی، تو ڈبل نقصان کیوں اٹھاتے ہو؟ اور عقل مندی کی بات یہ ہے، جو آپ سے سوال کیا جائے اس کا جواب دینا، کہہ دیں دس کی ہے، پانچ کی ہے، بیس کی ہے، اس کی مرضی، خریدے نہ خریدے. اور اگر یہ پوچھتے کہ یہ کیسی ہے تب آپ کہو یہ ایسی ہے، اگر وہ نہ مانے تب آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو سچی قسم کھا لو، اس کی گنجائش ہے شریعت میں. یہ کب اور اسے کثرت نہیں کہتے، کیونکہ ہر شخص بھی جھگڑالو نہیں ہوتا خریدنے والا، یاد رکھیں. اگر کوئی جھگڑا کرو کہیں نہیں یہ تو یہ ہے، یہ تو چائنا کی، یہ تو ویسی ہے، پھر آپ ثابت کریں کہ یہ چائنا کی اگر ہے تو چائنا کے مختلف درجات ہیں، یہ بڑے درجے والی ہے، پتہ ہے چائنا کے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار مارکیٹ میں چیزیں آئی ہیں، تب آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں، پھر آپ گارنٹیاں بھی ہوتی ہیں بعض چیزوں کے ساتھ. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجارت جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب اور پسند ہے، اور اس میں برکت بھی ہے. یعنی تاجر کی تجارت میں جو برکت ہے وہ عام لوگ جو عام ہمارے طرح جو نوکری کرنے والے ہیں ان سے دس گنا زیادہ ہے. جو خیر تجارت میں ہے وہ نوکری سے زیادہ بہتر ہے. لیکن تعجب کی بات دیکھیں، اس خیر کو پانے کی بجائے گناہ کا بوجھ سر پہ اٹھا رہے اور بے برکتی جیسا بوجھ، تو اس تجارت سے فائدہ کیا ہے؟ اور غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلطی قسم کھانے میں ہوئی. جی برکت کثرت خیر کو کہتے ہیں، خیر کی کثرت. عربی زبان میں برکہ کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں سے لیا گیا ہے، البر کا کنواں اور بروک الجمل اونٹ کا بیٹھ جانا. اونٹ جانتے ہیں، اب جب بیٹھ جاتا ہے تو جلدی نہیں اٹھتا. باقی بکری دیکھیں، گائے دیکھیں، بھینس دیکھیں، جتنی بڑی بھی ہے اٹھتے اسے پریشان نہیں ہوتی، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب ایک دفعہ بیٹھ جائے اس کو بیٹھنے کو بروک کہتے ہیں عربی میں. بروک یعنی اب بیٹھ گئے، اب جلدی سے اٹھنے والا نہیں بےچارا. اگر آپ اسے اٹھائیں گے تو بڑی مشقت سے اٹھتے، دیکھو اس کو اوپر آگے پیچھے کر کے بےچارا مشکل سے اٹھتا ہے. اس لیے برکہ جو ہے لغت کے اعتبار سے ان دو معنی سے لے گیا. اور کنویں میں کیا ہے؟ پانی ہے، اور پانی خیر کی بنیاد ہے. تو کثرت خیر اور اس کا لمبے عرصے تک رہ جانا، ٹھیک ہے نا، کثرت کنواں سے لیا گیا خیر، اور لمبے عرصے رہ جانا اونٹ کے بیٹھنے سے لے لیا. تو برکت کا معنی خیر کی کثرت اور اس کا لمبے عرصے تک رہ جانا. جب کوئی شخص قسم کھاتا ہے، بار بار قسم کھاتا ہے، تو اس کی جو خیر ہے اس کی تجارت میں جو بعد اس نے کمائی ہے، نمبر و شمار میں تو وہ ملٹی ملینئر ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسکین اور فقیر ہے، کیوں؟ برکت اس سے ختم ہو گئی ہے. یعنی جو خیر اس مال سے اسے ملنا تھا وہ اس خیر سے محروم ہو گیا. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک کثرت سے قسم کھانا حرام ہے، نمبر دو کثرت سے قسم کھانے سے تجارت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نمبر تین اچھے تاجر کی نشان یہ ہے کہ وہ کثرت سے قسم نہیں کھاتا، اور برے تاجر کی نشان یہ ہے کہ وہ کثرت سے قسم کھاتا ہے. نمبر چار تاجر کو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے اصول جاننے چاہیے، اور تجارت کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ زیادہ نہ قسم کھائی جائے. نمبر پانچ برکت کی اہمیت، نمبر چھ تجارت میں یا اچھی تجارت کے معیار کثرت مال نہیں بلکہ کثرت برکت ہے. اچھی تجارت کا معیار کثرت مال نہیں بلکہ برکت ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن سلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ تین ایسے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے گناہوں سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے, سخت عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. یہ کون سے تین لوگ ہیں؟ نمبر ایک, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اشیمق زان, بوڑھا زانی. اشیمق زان بوڑھا زانی, یعنی بوڑھا شخص زنا کرنے والا. نمبر دو, وعائل مستکبر, متکبر فقیر. ونمبر تین, ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. اور تیسرا شخص, ورجل جعل الله بضاعته, اس نے اللہ تعالی کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے. لا يشتري الا بيمينه, وہ قسم سے ہی خریدتا ہے. ولا يبيع الا بيمينه, اور وہ صرف قسم سے ہی بیچتا ہے. اس عظیم حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں تین قسم کے لوگوں کے متعلق. یہ تین قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, لیکن یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہیں بدترین سمجھا جاتا ہے. یہ بدترین اس لیے ہیں, بد لوگ اس لیے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا گناہوں سے, اور نہ ہی وہ کوئی خیر دیکھیں گے, بلکہ ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان تینوں کا جرم کیا ہے؟ ذرا جرم پہ غور کریں, پھر سزا پہ غور بھی کریں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. اب جب اتنی سخت سزا, دیکھیں اللہ کلام نہ کرے, یہ سزا ہی کافی ہے. پھر گناہوں سے پاک نہ کرے, اور پھر عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے. آخر جرم کیا تھا؟ الجزاء من جنس العمل, جیسے کرو گے ویسا بھرو گے. تین لوگوں کو ذرا غور کریں کیسے لوگ ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اشیمق زان, بوڑھا زانی. زنا تو ویسے جرم ہے, اور شریعت میں کبیرہ گناہوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن جب ایک بوڑھا انسان زنا کرتا ہے تو اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جوان شخص جب زنا کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے, اس کی شہوت, اس کی جوانی, اس کا جوش, اسے برداشت نہیں ہوتا, وہ اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے. بوڑھے انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی, نہ تو اس کے اندر شہوت ہے, نہ کوئی اس کے اندر جوش ہے جوانی کا, تو اس نے اپنے رب کو ناراض کیوں کیا؟ یعنی مشکل سے اسے حاجت محسوس ہوتی ہے بیوی سے ہم بستری کی 3-4 مہینے کے بعد, اور وہ بھی بیوی کے پاس نہ گئے, زنا کر دیا. ذرا غور کیا آپ نے؟ میرے پاس ایک مریض آیا, وہ شخص مشکل سے چلتا تھا, مشکل سے, اور اس شخص کو سیکچوئل ڈیزیز تھی, گنوریا ہوا ہوا تھا. تو مجھے تعجب ہو کہ اس عمر میں تو ہوتا نہیں ہے, تو اس بابے کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا, بابا جی خیریت تو ہے. کہتا ہے, نہ پوچھو, بس مجھے ذرا علاج کرو. میں کہا, علاج تو میں کرتا ہوں, لیکن ہوا کیسے؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا. اس نے اسے سر جھکایا اور کہا, میں نے فارمیسی سے ویاگرا گولی خریدی, وہ کھائی, پھر میں نے زنا کیا. یعنی شہوت تو ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے. پھر دوائی خریدی تاکہ وہ ہم بستری کرنے کے لائق ہو، وہ پھر جب کی تو زنا کیا، اور وہ اس کو اپنا معمول بنا کے رکھا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ سے ایسا نہیں ہوتی ایسی بیماری، تو میں نے کہا اللہ سے ڈرے کیا کر رہے ہو، گولی کیوں کھائی؟ اس لیے کہ میں اپنی حاجت کو، مجھے حاجت تھی نہیں تمہیں، تو پھر گولی کھانے کی حاجت ہی کیا تھی؟ اب یہ وقت ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جاؤ، وہاں پہ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو. 30 سال کی جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی بڑی نعمت ہے، 40 سال یہ آپ کو سب بھول گئے، اس اللہ کے فضل و کرم سارا بھول گیا آپ کو. لیکن سبحان اللہ، یہ ایک دوسرا مریض جب کلینک میں آتا ہے تو اندر سے بیچارے اسے بھاگ جاتی ہے، واللہ تعجب کی بات ہے. اس شخص کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کو سر رک سکتا ہے نہ اس کے ہاتھ رک سکتے ہیں، اسے بیماری ہے. اس کی عمر تقریباً 70 سال سے زیادہ ہے. جب نرس اسے انجیکشن لگا اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، درد کی وجہ سے نہیں، اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ران پہ پھیرتا ہے. دیکھیں ذرا غور کریں اسی شخص پر. جب وہ آتا ہے نرسیں کہتی ہے سب ہو کہتے میں نہیں لگا، میں نہیں لگاتی. اب ایسا انسان جب اس دنیا میں چلتا ہے تو زمین کیا کہتی ہے جانتے ہیں آپ؟ آسمان کیا کہتا ہوگا؟ کتنی بوجھ ہے ایسے لوگوں کا زمین کے اوپر. اس لیے یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جنازے کو دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح المستراح منہ، یہ ایسے شخص کا جنازہ ہے جس سے یا تو وہ خود راحت پانے والا ہے دنیا کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے، یا دنیا اس سے راحت پانے والی ہے اس کے شر سے محفوظ ہو کے، جس کے شر سے درند اور پرند اور زمین بھی آج خوش ہے کہ آج یہ بوجھ اتر گیا اسے. میں اپنا محاسبہ کروں میں ان دونوں میں سے کہاں پہ ہوں. دیکھو مرنے تو ہم سب نے ہیں، کیا میرے مرنے سے مجھے راحت مل جاتی ہے دنیا کی مصیبتوں سے، یا دنیا والوں سے مصیبت ٹل جاتی ہے؟ آج میں خود اپنا محاسبہ کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، اور ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جرم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے وہ ہے شرک. مشرک جو ہے، شرک کرنے والا، بدع میں کفر کا ارتکاب کرنے والا، اس زمین کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے. چاہے وہ سب سے بڑا نمازی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا حاجی کیوں نہ ہو، اور وہ زناکار یا بدکاروں سے دور کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے شرک کیا تو اس سے بڑا جرم کرنے والا، اس سے بڑا بدکار کوئی انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اگر اس بوڑھے زانے نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مشرک نے اپنے اوپر اس لیے بڑا ظلم کیا ہے. یہ تو پہلا تھا، بوڑھا زانی. دوسرا، کیا چیز حکیموں کے اشتہاروں کو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ حکیموں کے جو اشتہار میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو جی ہاں حکیموں کے جو اشتہار ہیں کہ جوانی آپ کو دے دیں گے، یہ یہی تو دوائیاں ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہی تو یہ دوائیاں ہیں. میڈیکل سائنس نے ویاگرا نکالی اور حکیموں کے کشتے ہیں، اپنے کشتوں سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور دونوں صورتوں میں علاج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، میں یہ نہیں کرا جائز ہے، علاج کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کی تحقیق ہو کہ یہ دوائی جو ہے اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے. اگر نقصان ہی زیادہ ہے اس کو فائدہ کیا استعمال کرنے کا؟ یہ اس صورت میں بات کر رہا ہوں جب اس کا غلط استعمال کیا جائے. اور میرے سامنے ایک ایسی واضح مثال آئی ہے، میں سوچتا تھا جب حدیث پڑھتا تھا کیا بوڑھے بھی کبھی زنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے سامنے ایک ایسی مثال دکھا دی کہ واقعی میں حیران رہ گیا. دوسرا ہے، دوسرا کون ہے؟ متکبر فقیر. عجیب سی بات ہے، والله عجیب سی بات ہے. یعنی عجب تو اس بوڑھے پر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر اس فقیر پر ہے. ایک تو فقیر ہے جس کے کچھ پاس کچھ، جلد فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی وہ ٹوٹ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس شخص پر. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو بے حساب دے اور جس کو کچھ بھی نہ دے, اللہ کی مرضی ہے. اب اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے امتحان نازل کیا. کیا امتحان تھا؟ کہ تمہارے پاس رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا نہیں کیے, فقیر ہے, فقیر کہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ امتحان کس لیے تھا؟ تاکہ یہ فقیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جائے اور اس کا تکبر اس کی زندگی سے مٹ جائے. دیکھیے امتحان کی وجہ ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تقوی اور ایمان کے سوا کچھ نہیں ملتا, باقی تو ہمارے اندر ہے نا جو کچھ بھی ہے. تو فقیر کس لیے فقیر بنائے؟ اس کے اوپر امتحان تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر لے, اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے. وہ مانگنے والا اس لیے ہے, دیکھ فقیر مانگتا ہے کہ نہیں, مانگنے والا ہے, تو وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جائے. اور جب کسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو سر جھکا کے مانگتا ہے, سر جھک جاتا ہے نا. ذرا اس فقیر کو دیکھیں, فقیر بھی ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے, کسی سے مانگتا ہے تو سر اٹھا کے مانگتا ہے. ایسا شخص جو ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا, اللہ تعالیٰ اس کی بہتری چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر اس لیے بنایا تاکہ وہ جنت حاصل کر لیتا. اسے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فقراء جو ہے, مساکین جو ہے, وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے پہنچیں گے. اور ایک روایت میں 500 سال پہلے, 40 خریف میں روایت آیا ہے, دوسری روایت میں 500 سال پہلے پہنچیں گے. سبحان اللہ. تو فقیر اس لیے فقیر بنایا تاکہ وہ جنت میں پہلے پہنچے غنی سے. اور یہ ایسا فقیر ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا. کیوں؟ اپنے تکبر کی وجہ سے. تکبر ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سارا گناہ پسند نہیں کرتا, لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس نے آج علیہ السلام سجدہ کرنے سے انکار کیا. سب سے پہلی معصیت جو کائنات میں ہوئی, سب سے پہلی نافرمانی جو کائنات میں, وہ تھی تکبر کی نافرمانی. ابلیس نے تو اپنا کام کر دکھایا, اس فقیر کو کیا ہو گیا کہ ابلیس والا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو متکبر انزانی جو ہے, متکبر فقیر جو ہے, اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, اس کا تذکیہ نہیں کرے گا قیامت کے دن, اور یہ بھی عذاب علیم کا حقدار ہوگا. تیسرے نمبر پہ اس سے دونوں سے بڑھ کر عجیب انسان, جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال تجارت سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم سے خریدتا ہے, قسم سے بیچتا ہے. چیز خریدنی ہے قسم کھاتا ہے, چیز بیچنی قسم کھاتا ہے. وہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام ہی کو اپنی تجارت کا مال سمجھا ہوا ہے. تو ایسا بدکار انسان جو جس کے اندر یہ بھی معرفت نہیں ہے, یہ جو شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لے رہا ہے, اور اسے اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کس انداز میں نام لے رہا ہے. یہ تین تھے. اس حدیث میں جو ہم پیغام ہے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے. نمبر دو, معتلہ اور صفات, اسماء و صفات انکار کرنے والوں کو رد, جو کہتے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا. نمبر تین, بوڑھا زانی خطرے میں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا, تو اس وعید میں داخل ہے. نمبر چار, متکبر فقیر بھی خطرے میں ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. نمبر پانچ, کثرت سے قسم اٹھانے والا بھی خطرے میں, اسے بھی توبہ کرنی چاہیے. نمبر چھ, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تزکیہ نہیں کرے گا قیامت کے دن, اور اسے کلام بھی نہیں کرے گا. ان میں سے یہ تین لوگ شامل ہیں. نمبر 6 یہ حدیث جو ہے وعید کی احادیث میں سے, وعید جس میں ڈرانے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, وعید واو عین یا دا وعید. نمبر 7 ایک قاعدہ سمجھ لیں, اگر معصیت کے اسباب وجوہات نہ ہوں اور معصیت کوئی شخص کر بیٹھے تو اس کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے. معصیت کے اسباب اور وجوہات نہ ہوں اور معصیت کی جائے, نافرمانی کی جائے, تو پھر ایسے شخص پہ جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے. اگلی جو دو احادیث ہیں جیسا فرماتے ہیں, وہ فی الصحیح صحیح بخاری میں, عن عمران رضی اللہ عنہ, عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر امتی قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. قال عمران, عمران نے کہا, فلا ادری اذکر بعد قرنی مرتین و ثلاثا, میں بھول گیا کہ اپنے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا. ثم ان بعدکم قوم, تو پھر تم لوگوں کے بعد ایسی قوم آئے گی, ایسے لوگ آئیں گے, یشہدون ولا یستشہدون, جو بغیر طلب کرنے سے گواہی دیں گے, ویخونون ولا یؤتمنون, اور خیانت کریں گے, امانت دار نہیں ہوں گے, وینذرون ولا یوفون, اور نظر تو کریں گے, منت تو مانیں گے لیکن اسے پوری نہیں کریں گے, ویظہر فیہم مسلماً, اور ان لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہوگا. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے جو تین پہلے زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں, کیونکہ یہ وہ زمانے ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت کا شرف حاصل کیا ہے. جتنی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی وہ زمانہ شریف اور بابرکت اور باعزت زمانہ ہوگا, اور اس میں خیر ہی خیر ہوگا, اور جتنی ہی یہ زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنی اس کے اندر سے خیر و برکت کم ہوتی جائے گی اور شر اس میں بڑھتا جائے گا. اور جب برا زمانہ شروع ہوگا اس برے زمانے کی چند نشانیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ان میں سے گواہی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کوئی گواہی کسی طلب نہیں کرے گا, خود بخود دوڑے گا گواہی کے لیے بغیر کسی وجہ کے, اور گواہی سچی جھوٹی ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے, اور خیانت عام ہو جائے گی, امانت داری بہت کم لوگوں میں نظر آئے گی, لوگ بہت کثرت سے منتیں مان شروع کر دیں گے لیکن اس منت کو پورا بھی نہیں کریں گے, اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے یہ منت جو مانی جا رہی ہے کیوں مانی ہے, کس لیے مانی جا رہی ہے اور کس کے لیے مانی جا رہی ہے. اور ان میں جو ایک نشانی ہوگی کہ کثرت سے موٹاپا اس قوم میں نظر آئے گا, اور آج دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ آج کے زمانے میں موٹاپا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے آج کے زمانے میں, کہ اکثر لوگوں میں لوگ جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بات کر رہے ہیں جس وقت پانی کی بوند ملنا مشکل ہوتی تھی, کھانا پینا بہت مشکل ملتا تھا, اور موٹاپا اس زمانے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. موٹاپا تب آتا ہے جب کثرت سے کھانا پینا مل, کثرت سے خیر ہوتی ہے, لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے, رزق سے نوازتا ہے, اور یہ انسان اس رزق میں حد پار کر جاتا ہے, اپنے رب کو بھول جاتا ہے, تو پھر اس کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسے چاہیے تھا کہ وہ اچھا انسان ہوتا, امانت دار ہوتا, سچا انسان ہوتا, اور حق راستے کو اپناتا, لیکن یہ دیکھا گیا جب اس نے اپنے رب سے دوری اختیار کی تو پھر وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو گیا. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے, نمبر 1 پہلے تین زمانوں کی بہتری کی دلیل، نمبر دو زمانوں میں تفاوت ہوا کرتا ہے، زمانے مختلف ہوتے ہیں خیریت کے اعتبار سے، نمبر تین خیانت حرام ہے، خیانت، نمبر چار منت کو پورا کرنا واجب ہے، اگرچہ منت میں ابتدا جو ہے مکروہ ہے لیکن اگر منت مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، نمبر پانچ بغیر طلب کے گواہی دینا مذموم ہے، بغیر وجہ کے، نمبر سات حضرت عمران بن حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ انہوں نے جب بھول گئے تھے کہ آپ اصل دو یا تین مرتبہ فرمایا تو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا بلکہ حق بات بیان کر دی کہ دو یا تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو یا تین زمانے ذکر کیے، پہلے زمانے کے بعد اگر دو زمانے ذکر کیے تو تین بنتے ہیں، اگر تین ذکر کیے تو پھر چار زمانے بنتے ہیں، تو زمانے تین ہیں یا چار ہیں، جیسے کیونکہ وہ بھول گئے، اور یہ محدثین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا اہل حق کا، اور صحابہ کرام اس لیے فقات میں سب سے چوٹی پر ہیں، نمبر آٹھ موٹاپا قابل مذمت ہے شرعن بھی اور حقیقتاً بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ موٹاپا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمی کو موٹاپا میں عام ہو جائے گا، آگے سے ایسا فرماتے وفی ہی یعنی صحیح بخاری میں متفق حدیث ہے، علی بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال خیر الناس قرنی، بہترین زمانہ، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، ثم یجیء قوم تسبق شہادتہم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، پھر ایسے لوگ آئیں گے بعد میں جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائے گی، کثرت سے قسم کھانے والے، گواہی بہت کثرت سے دیں گے، قسم بھی کثرت سے کھائیں گے، اس کے معنی یہ ہے، اور اس حدیث میں بھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں تین بہترین زمانوں کے، اس حدیث میں تین زمانے ہی، تین کا ذکر شک نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین ہیں، تو اس دونوں روایت کو جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہترین زمانے چار نہیں بلکہ تین ہیں، جو وہم وہاں پہ صحابی کو سید عمران کو ہوا اس وہم کو دور کے سید عبداللہ بن مسعود نے اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تین زمانے ہیں اور یہ متعین ہے، کیونکہ آپ اگر تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو چوتھے زمانے میں ہی بدعت عام ہوئی، چوتھی صدی میں، تیسری صدی تک جو ہے بدعت تھی لیکن دبی ہوئی تھی، ظہور اور اس کا انتشار جو ہے وہ جو ہی تیسری صدی ختم ہوئی چوتھی صدی کی ابتدا سے ہی یہ سارے کے سارے مصیبتیں جو امت میں آئی ہیں، اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک بہترین زمانے تین ہیں، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جیسا آپ نے فرمایا وہی ویسا ہی ہوا، نمبر تین کثرت سے گواہی دینا اور کثرت سے قسم کھانا جائز نہیں حرام ہے، نمبر چار شریعت میں گواہی کی اہمیت اور فضیلت، نمبر چھ شریعت میں قسم کی اہمیت اور فضیلت، اہمیت ہے تو اس لیے روکا ہے کہ کثرت سے قسم نہ کھائی جائے، اور نمبر سات کثرت سے گواہی دے اور کثرت سے قسم کھانا توحید کامل کے منافی ہے، اور آگے ابراہیم النخعی کا ایک قول ہے جیسا فرماتے ہیں، وقال ابراہیم النخعی كانوا يضربون على الشهادة العهد ونحن صغار، امام ابراہیم النخعی فرماتے ہیں ہمیں مارا کرتے تھے گواہی پر اور وعدے پر جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب ہم گواہی دیتے بغیر کسی وجہ کے مار پڑتے تھے، سمجھایا جاتا غلط کر رہا بیٹا، کیوں 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 گواہی دی جب تو اسے پوچھا کسی نے نہیں، اور وعدے پر جب وعدہ خلافی ہوتی تھی ہم سے، ہم بچپن میں چھوٹے بچے تھے ہمیں تب بھی مار پڑتی تھی، مار کا مطلب شرعی مار، یعنی کہ ہڈی پسلی کر دیں، جیسے کہ آج کل لوگ بعض لوگ آج کل اپنے بچوں کو مارتے ہیں، مار کا مطلب یہ کہ بچوں کو پتہ چلے اس نے جرم کیا، اس نے غلط کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ سلف سے ثابت ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دین کی حد کے اندر رہ کر دین کو سمجھا بھی اور بچوں کو بھی سمجھایا ہے۔ ان میں سے ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں پرواہ نہیں ہوتی، نہیں وعدہ خلافی دور کی بات ہے، وعدہ توڑنا دور کی بات ہے، بات بات بچے جھوٹ بولتے ہیں، ہنستے دیکھتے کتنا چالاک بچہ ہے، یہ چالاک بچہ تمہارے ہلاکت کا سبب بنے گا قیامت کے دن۔ آج وقت ہے اس کو سمجھاؤ، آج وقت ہے اسے بتاؤ کہ بیٹے صحیح ہے غلط ہے۔ اللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔